بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ اعراف کی 198 آیت کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے جو عالمی خبروں، رپورٹ اور سیاسی تبصرے پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، پھر آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد ہفتہ وحدت کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا، اس کے بعد آپ پروگرام آئین صحافت سنیں گے اور زاویہ نگاہ ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ ہم نے اسلامی انقلاب کے ذریعے اس عظیم مشن کا آغاز کیا ہے جس کا راستہ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں دکھایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی تحریک کے آغاز میں فرما دیا تھا کہ ظلم اور ظالم کے خلاف قیام ہی ہماری تحریک کا مقصد ہے، اور آج اسلامی جمہوریہ ایران بھی اسی بنیاد پر ظلم کے خلاف جد و جہد اور مظلوموں کی حمایت کو اپنا فریضہ سمجھتا ہے اور ہر حال میں اس پر عمل کرتا رہے گا۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی عباس سید۔
ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا کہ اپنی سرحدوں کے قریب دہشت گردوں کی موجودگی کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں فرانسیسی صدر کے گستاخانہ بیان کے خلاف عالمی سطح پر احتجاج جاری ہے۔ ہندوستان کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت کانگریس کے صدر اور جنرل سیکرٹری نے مہنگائی اور کساد بازاری کے مسئلے پر مرکزی حکومت پر شدید حملے کیے ہیں۔ پاکستان میں کرونا کے کیسز میں کمی آنے کے بعد اب نئے معاملات میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور افغانستان کے دارالحکومت کابل کی یونیورسٹی میں دہشت گردوں کے حملے میں متعدد طلباء زخمی ہو گئے ہیں۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے پیر کو اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ تہران کو علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی پر بدستور تشویش لاحق ہے، کہا کہ اس مسئلے سے نہ صرف باکو اور ایروان کو بلکہ دوسرے ممالک کے دارالحکومتوں کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے، اور تہران کسی بھی صورت میں اپنے شمالی یا کسی بھی دوسری سرحد کے قریب دہشت گردوں کی موجودگی کو برداشت نہیں کرے گا، اور اس مسئلے پر تہران کسی سے بھی رعایت نہیں برتے گا۔ ترجمان وزارت خارجہ خطیب زادے نے غربا کے بحران کے حل کے لیے ایران کے منصوبے اور جمہوریہ آذربائیجان اور آرمینیا کے جواب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ آئندہ ہفتے اس تنازع کے حل کے لیے کوئی قدم اٹھایا جائے گا۔ انہوں نے اس سوال کے جواب میں کہ امریکی حکام دعویٰ کرتے ہیں کہ ایران، روس اور چین امریکہ کے صدارتی انتخابات میں مداخلت کر رہے ہیں، کہا کہ تاریخ سے ثابت ہے کہ کون ملک دوسرے ممالک کے امور میں مداخلت کر کے بغاوت کراتا ہے اور ملکوں کے حکمرانوں کو تبدیل اور دوسرے ممالک میں اپنے جاسوس بھیجتا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ تہران کو امریکی صدارتی انتخابات میں مداخلت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، کہا کہ یہ امریکی عوام ہے جنہیں اپنے صدر کو منتخب کرنا ہے۔ مرکزی ایران کے صوبہ اصفہان میں یا صادق آل محمد کے مقدس عنوان سے فدائیان حریم ولایت نامی فضائیہ نوی مشقوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ یا صادق آل محمد کے مقدس عنوان سے فدائیان حریم ولایت نامی فضائیہ کی نوی مشقوں کے ترجمان بریگیڈیئر فرحاد گودرزی نے پیر کے روز ان فوجی مشقوں میں اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ فضائی مراکز کی شرکت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان دو روزہ فوجی مشقوں میں جنگی بمبارڈ، ٹرانسپورٹ، ایندھن، رسانی، ڈرون، گشتی اور مختلف قسم کے دیگر طیاروں پر مشتمل جدید ترین طیاروں کی شمولیت کے بعد نئی ٹیکٹک سے فرضی دشمن کا مقابلہ کیے جانے کے طریقوں پر عمل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان فوجی مشقوں میں بھاری بمبارڈ طیاروں من جملہ سوخو 24، F4، F5، F7، MiG-29، F14، سائیکا اور ایندھن رسانی کے طیاروں بوئنگ 707 اور 747 اور اسی طرح گائیڈڈ میزائلوں سے لیس ڈرون طیاروں اور اسمارٹ بموں کو بروئے کار لایا جائے گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں فرانسیسی صدر کے گستاخانہ بیان کے خلاف عالمی سطح پر احتجاج جاری ہے، اور اسی سلسلے میں یمنی عوام نے جنوبی یمن کے صوبہ عدن کے شہر المعلا میں وسیع پیمانے پر احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ یمنی عوام نے لبیک یا رسول اللہ کے فلک شگاف نعروں کے ساتھ فرانسیسی صدر کے پست اور گھٹیا بیان کی شدید مذمت کی۔ اس سے قبل بھی یمنی عوام نے فرانسیسی حکام کے توہین رسالت پر مبنی بیانات کی مذمت میں مظاہرے کیے تھے۔ کینیڈا کے مسلمانوں نے بھی فرانسیسی حکام کے اسلاموفوبیا والے بیانات کے خلاف احتجاج کے طور پر ٹورنٹو میں فرانسیسی کونسل خانے کے سامنے مظاہرہ کیا۔ احتجاج کرنے والے کینیڈا کے مسلمانوں نے مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی بند کرو جیسے نعرے بھی لگائے۔ کینیڈین مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے انبیاء کرام ہمارے لیے بہت محبوب ہیں اور دین اسلام، اسلامی مقدسات اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں کسی بھی طرح کی توہین اور گستاخی برداشت نہیں کی جائے گی۔ فرانسیسی صدر اور حکام کی طرف سے شان رسالت ماب میں گستاخی اور توہین آمیز بیانات کے بعد پورا عالم اسلام سراپ احتجاج ہے اور دنیا کے گوش و کنار میں فرانسیسی صدر کے خلاف مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے فرانسیسی صدر کے بیان کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے، جبکہ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرانسیسی نوجوانوں کے نام اپنے پیغام میں فرانسیسی صدر کے بیان کو اہم کانہ قرار دیا ہے۔ ہندوستان کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت کانگریس کے صدر راہل گاندھی اور جنرل سیکرٹری پریانکا گاندھی نے مہنگائی اور کساد بازاری کے مسئلے پر مرکزی حکومت پر شدید حملہ کیا ہے۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی اور جنرل سیکرٹری پریانکا گاندھی نے ہندوستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور کساد بازاری پر حکومت کو سخت ہدف تنقید بنایا اور کہا کہ حکومت سرمایہ داروں کو فروغ دے رہی ہے اور کسانوں اور غریبوں کو نظر انداز کر رہی ہے۔ کانگریس کے ان دونوں رہنماؤں نے حکومت پر سرمایہ داروں کو فروغ دینے اور غریبوں اور کسانوں پر توجہ نہ دینے کا کھل کر الزام لگایا۔ کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے ایک ٹویٹ میں حکومت پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے کسانوں نے مانگی منڈی، وزیر اعظم نے انہیں تھما دی خوفناک مندی۔ راہل گاندھی نے کہا کہ بہار کے کسانوں نے حکومت کی زرعی پیداوار مارکیٹ کمیٹی اے پی ایم سی جیسے اصلاحاتی اقدامات کو مسترد کر دیا ہے۔ سمن ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی میں کرونا کے بڑھتے معاملات کے ساتھ ہی فضائی آلودگی کا بھی سامنا ہے۔ اس کے باوجود ریاستی حکومت عائد کردہ پابندیوں میں کچھ ڈھیل دے رہی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ دہلی سے شمشاد قاسمی۔
ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی میں جسے کرونا کے بڑھتے معاملات کے علاوہ فضائی آلودگی کی مشکلات کا بھی سامنا ہے، اگرچہ لگاتار پانچویں دن بھی کرونا کے نئے معاملے 5000 سے زیادہ رہے ہیں، لیکن ریاستی حکومت اس وبائی بیماری کے پھیلنے سے روکنے کے لیے اب عائد کردہ پابندیوں میں کچھ اور ڈھیل دے رہی ہے۔ اب سرکاری بسوں میں زیادہ سے زیادہ 20 مسافروں کی پابندی ختم کر دی گئی ہے۔
یہ تو اچھا ہی کیا انہوں نے، پبلک بہت پریشان ہو رہی ہے، جو دھکے کھانا پڑ رہے تھے، بھاگنا پڑ رہا تھا، تو یہ تو اچھا ہے، لیکن اس کے ساتھ سیفٹی بھی ضروری ہے، کیونکہ دوائی وغیرہ تو ابھی کوئی ہے نہیں، اس لیے پبلک کو تو پریشانی تو ہو ہی رہی تھی۔
دہلی کی سڑکوں پر اس وقت 6500 سے زیادہ بسیں چلتی ہیں اور ہر بس میں 35 سے 40 سیٹیں ہوتی ہیں۔ حکومت نے اب سبھی سیٹوں پر مسافروں کو بیٹھنے کی اجازت دے دی ہے۔
یہ والا سچویشن ابھی ठीक नहीं, क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म हुआ नहीं है, अभी चल ही रहा है कोरोना, तो फिर तो आगे अभी यही वाली जो पॉलिसी है उसी को अपनाए रखना चाहिए, एक सीट छोड़कर ही बैठना चाहिए। बस की डिमांड है तो बस थोड़ी ज़्यादा बढ़ानी चाहिए।
कुछ मुसाफिरीन का कहना है कि ये फैसला सही है, लेकिन मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी है, वरना कोरोना के हालात मजीद अबतर हो सकते हैं।
तो मेरे हिसाब से तो ये ठीक है, क्योंकि बसों की काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही थी, तो इस वजह से देखा जाए तो सीट टू सीट तो बेस्ट है, अगर सीट से ज़्यादा अगर हो रहे हैं तो ये दिक्कत है।
दिल्ली में कोरोना का रिकवरी रेट 89.61% है और जेर इलाज मरीज 8.7% हैं, जबकि शरह अमवात 1.67% है। दिल्ली की हुकूमत ने शादी की तकरीबात में भी 200 मेहमानों की शिरकत की इजाज़त दे दी है, जो पहले सिर्फ 50 थी। दिल्ली में सिनेमा घर फिलहाल 50% की गुंजाइश के साथ खोले गए हैं, लेकिन स्कूलों को खोलने का फैसला ता इत्तलाए सानवी मुलतवी कर दिया गया है।
अब देखना है कि इन चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए हुकूमत की वज़ह करदा हिकमत अमली कहाँ तक कारगर साबित होती है। शमशाद काजमी, दिल्ली।
पाकिस्तान में कोरोना के केसेस में कमी आने के बाद अब नए मामलात में इजाफा होता जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक कोरोना वायरस की मजमूई सूरतयाल में एक बार फिर तशवीश पैदा होने लगी है और तवील अरसे के बाद योमिया कैंसर की तादाद एक बार फिर 1000 से जायद होने लगी है। पाकिस्तान के सरकारी हुकाम का कहना है कि मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बदतदरीज शुरू हो चुकी है और उसी के पेश नज़र पब्लिक मकामात को रात 10 बजे बंद करने का फैसला कर लिया गया है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे में मजीद 1123 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि इसी अरसे में 12 अफराद कोरोना से दम तोड़ चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना के मजमूई केसेस 3,35,000 जबकि मरने वालों की तादाद 6,835 है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और दीगर मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर की एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 11 नवंबर को अदालत में तलब कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज को पीर के दिन बख्तरबंद गाड़ियों में एहतसाब अदालत लाया गया। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। कबल अजी मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने एहतसाब अदालत में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुलाकात की, जिसमें पीडीएम के जलसों और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से बातचीत की गई। एहतसाब अदालत में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत जो मेयार दूसरों के लिए सेट कर रही है उसको भी भुगतना पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि अगला साल इलेक्शन का है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में भी मुस्लिम लीग नून जीतेगी। अफगानिस्तान के दारुलहकूमत काबुल की यूनिवर्सिटी में दहशतगर्दों के हमले में मुतअद्दिद तलबा जख्मी हो गए। अफगानिस्तान की वजारत दाखिला के हुक्काम का कहना है कि दहशतगर्द मुसल्ला अफराद के एक ग्रुप ने काबुल यूनिवर्सिटी पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में यूनिवर्सिटी के तलबा के दरमियान अफरा तफरी फैल गई और तलबा दीवारें फलांग कर बाहर निकलने पर मजबूर हुए। अफगान हुक्काम का कहना है कि दहशतगर्दों और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान फायरिंग का तबादला काफी देर तक होता रहा। काबुल यूनिवर्सिटी में फायरिंग से पहले यूनिवर्सिटी के मशरकी गेट पर धमाका किया गया, जिसके बाद हमलावर यूनिवर्सिटी के इहाते में दाखिल हो गए। अफगान ज़राए का कहना है कि हमला ऐसी हालत में हुआ है कि अफगानिस्तान में ईरान के सफीर और बाद आला अफगान हुकाम यूनिवर्सिटी में कुतुब मेले का इफ्तिताह करने वाले थे। अभी तक किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है और तालिबान ने भी ऐलान किया है कि इस हमले में इनका कोई हाथ नहीं। तलू न्यूज के नामानिगारों की इरसाल करदा तस्वीर से पता चलता है कि कुछ तलबा जख्मी हुए हैं। अफगान वजारत दाखिला का कहना है कि सिक्योरिटी एहलकारों ने काबुल यूनिवर्सिटी पहुंचकर यूनिवर्सिटी पहुंचने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए थे। इससे कबल बाज प्रेस जराये ने रिपोर्ट दी थी कि अफगानिस्तान की हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुजाकरात तातुल का शिकार हैं और अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में तालिबान के साथ होने वाली झड़पों का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। तहरीक हमास ने फलस्तीन के कौमी रोड मैप के उसूल में तेजी लाने का मुतालबा किया है। तहरीक हमास के सियासी शोबे के रुकन इस्माइल अल हैया ने कहा है कि अमरीका की जानब से गासिब सिहूनी हुकूमत की हिमायत के बाहर शहर कुद्स, बैतुलमुकदस और फलस्तीनी अवाम को खतरों का सामना है और इसी बिना पर फलस्तीन के मुतफिका कौमी इतफाक राय के उसूल में तेजी लाना बहुत जरूरी है। अल हैया ने इस बात का जिक्र करते हुए कि फलस्तीनी ग्रोहों के दरमियान इतफाक राय तक पहुंचने के लिए हमास और तहरीक फतह के दरमियान सलाह मशवरा हुआ है, کہا کہ غزہ، غرب اردن اور فلسطین سے باہر حماس کے زیر نگرانی ادارے سیاسی مشارکت اور قومی روڈ میپ کے حصول کا اسٹریٹجک فیصلہ کر چکے ہیں۔ تحریک حماس اور جہاد اسلامی کی رہنمائی سے پہلے بھی اپنے اجلاسوں میں فلسطین کی وحدت کی اہمیت، قومی آشتی کی تکمیل، فلسطینی گروہوں کے سربراہوں کے اجلاس میں ہونے والے فیصلوں کی عملی کامیابی اور غاصب سین حکومت کے مقابلے میں استقامت بڑھانے پر تاکید کر چکے ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ عراقی فوج اور اس ملک کی عوامی رضاکار فوج الاشد و شابی نے صوبہ دیالہ میں مشترکہ کاروائیاں کر کے اس صوبے کے الخلیلانیہ علاقے کے 25 کلومیٹر کے دائرے میں واقع زرعی زمینوں اور باغات کو داعش دہشت گرد عناصر کے وجود سے پاک کر دیا۔ عراق کی عوامی رضاکار فوج کے کمانڈر حزام الجبوری نے کہا ہے کہ عراقی فوج اور الاشد و شابی کی 3 روزہ کاروائیوں میں داعش کے 6 اڈوں اور 10 بموں کا پتہ لگا کر تباہ کیا گیا۔ عراق میں داعش گروہ کی شکست کے باوجود ابھی عراق کے بعض علاقوں میں داعش کے دہشت گرد عناصر موجود ہیں اور اکا دکا دہشت گردانہ کاروائیاں انجام دیتے رہتے ہیں۔ عراقی فورسز نے اسلامی جمہوری ایران کی مشاورتی مدد سے 17 نومبر 2017 میں صوبہ الانبار کے شہر راوا کو، جو عراق میں داعش کا آخری اڈا سمجھا جاتا تھا، داعش کے قبضے سے آزاد کرا لیا تھا، جس کے بعد اس ملک سے داعش کا کام تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی عباس سید، اور اب سماعت فرمائیے ہمارا سیاسی تبصرہ۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کے موقع پر مختلف شہروں میں پرتشدد احتجاجی مظاہروں اور بدامنی کا سلسلہ اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ امریکہ میں 2020 کے صدارتی انتخابات میں ووٹنگ کا وقت نزدیک ہونے کے ساتھ ہی ٹرمپ حکومت کی پالیسیوں کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے، اور پیر کی صبح امریکہ کی فیڈرل پولیس نے شمالی کیرولائنا میں ٹرمپ کی نسل پرستی اور ناانصافی کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں کو منتشر کرنے کے لیے تشدد کا نشانہ بنایا اور ان کے خلاف مرچوں کے اسپرے کا استعمال کیا۔ نیو یارک کے علاقے منٹن میں ہزاروں مظاہرین نے امریکی صدر کی پالیسیوں کے خلاف دھرنا دیا۔ امریکی ریاست پنسلوانیا کے سب سے بڑے شہر فلاڈیلفیا میں بھی اتوار کو نسل پرستی کے خلاف پرزور مظاہرے ہوئے۔ این بی سی نیوز نے اعلی امریکی حکام کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ امریکہ کے مختلف شہروں میں بدامنی پھیلنے کے باعث وائٹ ہاؤس میں سیکورٹی انتظامات بڑھا دیے گئے ہیں۔ امریکی معاشرے میں جاری کشیدگی کے ماحول میں اس ملک کے دونوں صدارتی امیدوار ووٹروں کو اپنی جانب راغب کرنے اور زیادہ سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے تمام حدوں کو پار کرتے ہوئے ایک دوسرے پر کھل کر الزامات لگا رہے ہیں۔ دریاسنا ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں خود کو وطن اور محنت کش طبقے کا نمائندہ قرار دیا، چاہے ان کا تعلق کسی بھی رنگ و نسل سے ہو، جبکہ اپنے حریف صدارتی امیدوار بائیڈن کو قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں اور بلوائیوں کا نمائندہ بتایا۔ امریکی صدر نے اپنے ٹویٹ میں ایک بار پھر جو بائیڈن کو ایک ایسا بدعنوان سیاستداں قرار دیا جسے چین نے خرید رکھا ہے اور پیسے دیتا ہے۔ ٹرمپ نے امریکہ کے موجودہ بحرانوں کو مد نظر رکھے بغیر، جو ان کی ناقص کارکردگی کا نتیجہ ہیں، ریاست جارجیا کے شہر رم میں اپنے حامیوں کے درمیان ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ انہیں 2020 کے انتخابات میں 2016 کے انتخابات سے زیادہ ووٹوں سے جیت حاصل ہوگی۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹ پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن نے بھی ٹرمپ کی جانب سے پہلے سے ہی اپنی کامیابی کا اعلان کرنے پر کہا کہ صدر ان انتخابات کو لوٹ نہیں سکتے۔ جو بائیڈن نے خبردار کیا کہ وہ ٹرمپ کو منگل کو ہونے والے انتخابات میں اپنی کامیابی کا اعلان کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات 3 نومبر 2020 کو ہوں گے۔ سامعین، آپ نے ہمارا سیاسی تبصرہ سماعت فرمایا، اور اسی سیاسی تبصرے کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 12 آبان 16 ربیع الاول اور 2 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ سولہ ربیع الاول سن 1 ہجری قمری کو بعض روایات کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کے بعد پہلی نماز جمعہ قائم کی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے نزدیک پہنچے تو زوال کا وقت ہو رہا تھا۔ اس وقت آپ نے بنی سالم بن عوف قبیلے کے علاقے میں جس کا نام قبا تھا خطبہ دیا اور نماز جمعہ قائم کی۔ مورخین کے مطابق یہ پہلی نماز جمعہ تھی جو مدینے میں قائم کی گئی، اور یہ امر نماز جمعہ کے سیاسی اور مذہبی فریضے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جگہ پر پہلی نماز جمعہ قائم کی تھی اس جگہ پر بعد میں ایک مسجد تعمیر کی گئی جو آج بھی موجود ہے۔ سولہ ربیع الاول سن 1071 ہجری قمری کو معروف دانشور اور فقیہ ملا عبداللہ تونی نے ایران کے مغربی شہر کرمانشاہ میں وفات پائی۔ وہ فاضل تونی کے نام سے معروف تھے۔ انہوں نے اصفہان کے ایک دینی مدرسے میں اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز کیا اور مزید علمی مدارس طے کرنے کے بعد کچھ کتابیں شائع کیں، جن میں علم اصول فقہ کی کتاب وافیہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ فاضل تونی کی دیگر تصانیف میں حاشیہ بر مدارک، حاشیہ بر معالم اور فہرست تہذیب شختوسی کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ دو نومبر 1917 کو بالفور اعلامیہ جاری کیا گیا۔ اس اعلامیہ کی زمین اس وقت کے برطانوی وزیر خارجہ جیمز بالفور کے ذریعے فلسطین میں ایک غاصب صہیونی حکومت کے قیام کے لیے ہموار کی گئی تھی، کیونکہ اس وقت فلسطین پر برطانوی سامراج کا تسلط تھا۔ بالفور اعلامیہ اس بات کی علامت تھا کہ برطانوی حکومت فلسطین میں ایک صہیونی حکومت کے قیام کے لیے تیار ہے اور وہ اس طرح کے غاصب حکومت کے قیام کے لیے پوری کوشش کرے گی۔ بالآخر بالفور اعلامیہ کے 31 سال کے بعد 1948 میں برطانیہ اور امریکہ کی مدد سے فلسطینیوں کے تمام حقوق سلب کر کے ان کی سرزمین پر ایک غاصب صہیونی حکومت کی داغ بیل ڈال دی گئی اور صہیونی حکومت کے وجود کا اعلان کر دیا گیا۔ فلسطینی عوام اور مختلف اسلامی ملکوں کے عوام ہر سال اس دن سامراجی بالفور اعلامیہ کے خلاف اپنی نفرت اور غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ دو نومبر 1950 کو انڈونیشیا نے 3.5 صدی کے بعد ہالینڈ سے آزادی حاصل کی۔ انڈونیشیا میں تحریک آزادی 1945 میں شروع ہوئی تھی۔ انڈونیشیا کی آزادی کے بعد اس آزاد ملک کے پہلے صدر ڈاکٹر سوکارنو منتخب ہوئے اور 1965 تک وہ اس عہدے پر فائز رہے جب ان کے خلاف فوجی بغاوت کر دی گئی۔ وہ اس فوجی بغاوت کے نتیجے میں اپنا عہدہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ ان کے بعد جنرل سوہارتو نے ایک فوجی حکمراں کے طور پر انڈونیشیا کی باگڈور سنبھالی اور 1998 تک وہ اس عہدے پر باقی رہے، لیکن عوامی احتجاج کے نتیجے میں وہ استعفیٰ دینے پر مجبور ہو گئے۔ انڈونیشیا جنوب مشرقی ایشیا میں واقع ہے اور ملک کی آبادی میں 87% سے زیادہ مسلمان ہیں۔ انڈونیشیا چونکہ ہزاروں جزیروں پر مشتمل ہے، اس لیے اس کو ہزار جزیرے والے ملک کا لقب دیا گیا ہے۔ بارہ آبان سن 1369 ہجری شمسی کو شہید رجائی حکومت کے وزیر پیٹرولیم شہید محمد جواد تندگویان اور ان کے کچھ دوسرے ساتھیوں کو عراقی باسی حکومت نے اغوا کر لیا۔ شہید تندگویان تہران میں پیدا ہوئے اور ثانوی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آبادان کے پیٹرولیم کالج سے پیٹرولیم انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ شہید تندگویان نے یونیورسٹی میں طالب علمی کے زمانے سے شاہ کی حکومت کے خلاف اپنی جدوجہد کا آغاز کیا تھا۔ ان کو 1352 ہجری شمسی میں ساواق نے گرفتار کر لیا اور قید کے دوران سخت اذیتیں دی گئیں۔ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد ان کو جنوبی ایران کے تیل کی پیداوار والے علاقوں کی نگرانی کی ذمہ داری سونپی گئی اور اس کے بعد شہید رجائی کی حکومت میں وزیر پیٹرولیم منتخب ہوئے۔ انجینئر جواد تندگویان 12 آبان 1359 ہجری شمسی کو جب جنوبی ایران کے علاقوں کا دورہ کر رہے تھے تو ان کو اور ان کے کچھ ساتھیوں کو عراق کے باسی فوجوں نے گرفتار کر لیا۔ بالآخر انجینئر تندگویان نے عراق کی باسی حکومت کی جیل میں جامع شہادت نوش کیا۔ ان کے جنازے کو 11 سال کے بعد ایران منتقل کیا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وصل اللہ علی نور کزو شد نور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا وصل اللہ علی نور کزو شد نور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہ بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہ بینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا دو چشم نرگس نشراک
کے مازا غلبسر خانن دو چشمے نرگس نشرا کے مازا غلبسر خانن دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا وصل اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق او شیدا.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہفتہ وحدت کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام.
یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں
ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی
ہیں. عزیز سامعین ہفتہ وحدت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں مریم زہرا اور عباس سید کا سلام قبول فرمائیں.
ہمیں عباس سید بھی آپ کی خدمت میں ہفتہ وحدت کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہے. سامعین آج کے پروگرام میں رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے افکار و نظریات کی روشنی میں وحدت اسلامی کی اہمیت کا جائزہ لیں گے. امید ہے ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا.
ہم تاب ابد سیوت غی نور کے ولی ہیں ہم مصطفی بھی مصطفی بھی مصطفی بھی ہیں دین ہمارا دین مکمل استعمار ہے باطل عرض خیر ہے جد و جہد مسلسل عند اللہ سیوں تغیور کے ولی ہیں
ہم تاب ابد سیو تغی نور کے ولی ہے ہم مصطفی بھی مصطفی بھی مصطفی بھی ہے ہمارا دین مکمل استعمار ہے باطل ارض خیر ہے جتو چاہتے مسلسل عند اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ وحدت فرقانی روح قوت مظہر قوت روح قوت مظہر قوت مرہم رحمانی سب کی زبان پر سب کے دلوں میں ایک نعرہ قرآنی ہم تاب ابد سیوں تغی نور کے ولی ہیں ہم تاب ابد سیوں تغی نور کے ولی ہیں ہم مصطفی بھی مصطفی بھی مصطفی بھی ہیں ہمارا دین مکمل استعمار ہے باطل ارض خیر ہے جد و جہد مسلسل عند اللہ عند اللہ
عزیز سامعین بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای تفرقے کو عالم اسلام کے لیے ایک مہلک زہر سمجھتے ہیں اور عالم استعمار کو جو مسلمانوں کے قدرتی ذخائر کو لوٹنے کے لیے مسلمانوں کے درمیان اختلافات کے بیج بوتا ہے اس تفرقے کا بنیادی ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای شیعہ اور سنی مسلمانوں سے غیروں کی دشمنی کا ایک ہی ہدف سمجھتے اور وہ اسلام دشمن طاقتوں کا اسلام سے مقابلہ ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی اس دلیل کی بنیاد پر بعض سنی اور شیعہ گروہوں کی طرف سے ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین کو دشمنی کے مقاصد کے تکمیل سے دشمن کے مقاصد کی تکمیل دشمن کے مقاصد کے تکمیل سے تعبیر کرتے ہیں، اس لیے آپ دونوں گروہوں کو ان اختلافاتی مسائل کو چھیڑنے سے سختی سے منع فرماتے ہیں۔
رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای دینی مناسک کو اسلامی وحدت کی تشکیل کے لیے ایک قابل قد ذخیرہ قرار دیتے ہیں۔ آپ نے مناسک حج کو مسلمانوں کے درمیان نظریاتی اور عقیدتی اتحاد کا مظہر قرار دیا ہے۔ آپ حج کو اسلامی وحدت کے نفاذ کا اہم ترین موقع اور مقام سمجھتے ہیں۔ آپ نے حج کے ایام کو مسلمانوں کے درمیان افکار کے تبادلے اور امت اسلامی کی مشترکہ تشویشوں کے اظہار کا بہترین موقع قرار دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں،
ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام نے اسلامی وحدت اور مومن قوتوں کے خدا سے تعلق کو اہم ترین فرائض میں سے ایک قرار دیا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خانہ خدا کے حج کا ایک بڑا ہدف مسلمانوں کو ایک دوسرے کے نزدیک لانا ہے۔ خداوند عالم سورہ حج کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرماتا ہے،
یہی وجہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی باہم آشنائی سے اس قدر خوفزدہ کیوں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی وحدت نیز اتحاد کے بارے میں
خداوند عالم نے سورہ حج کی آیت نمبر 27 میں اسی موضوع کی طرف ارشاد فرمایا ہے۔
رہبر انقلاب اسلامی اہل بیت سے توسل اور تمسک کو اسلامی وحدت کے نفاذ کے لیے ایک قابل قدر ذخیرہ قرار دیتے ہیں اور ان کا نظریہ ہے کہ اہل بیت اور اسلامی تعلیمات تمام مسلمان قوتوں کے درمیان مشترکہ اور متفقہ ہیں اور ان مشترکات کو مسلمانوں کے درمیان اتحاد و یکجہتی کے لیے مرکزی نقطہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ آپ اس حوالے سے فرماتے ہیں،
تمام عالم اسلام اہل بیت کے بارے میں دو نقاط پر متفق اور متحد ہو سکتا ہے۔ ایک ان ہستیوں سے عاطفی اور عقیدتی محبت و عقیدت ہے، اور مسلمانوں کو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے کا امر کیا گیا ہے اور سب اس کو قبول بھی کرتے ہیں، اور یہ تمام مسلمانوں کا مشترکہ عاطفی اور جذباتی مرکزی نقطہ بن سکتا ہے۔ دوسرا نقطہ دین کی تربیت نیز اسلامی احکام و تعلیمات کی تعلیم ہے، جس کی مثال عدل قرآن ہے، جس کی بنیادی وجہ حدیث ثقلین جس کو سنی شیعہ دونوں فرقوں نے روایت کیا ہے۔
سامن، یہ بڑی اہم چیز ہے جو پرچم اہل بیت علیہ السلام کے پرچم کو تمام دنیا پر لہرانے اور حقیقت میں تمام مسلمانوں کو ان دو نکات پر اکٹھا کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ اس وقت تمام عالم اسلام کے پاس اس کا سنہری موقع موجود ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کی طرف سے اسلامی وحدت کے عملی نفاذ کے لیے ایک اہم اور عملی تجویز مجمع تقریب مذاہب اسلامی جیسے ادارے کی تشکیل اور قیام ہے۔ یہ عالمی ادارہ تمام اسلامی فرقوں کے بزرگان کے افکار و نظریات کے تبادلے، مسلمانوں کے درمیان اختلافات میں کمی اور باہمی اتحاد و یکجہتی کی فضا تیار کرنے کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہے۔
سامعین، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اس عالمی ادارے کی تشکیل کی وجوہات اور اس کے اہداف پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں،
دنیا میں 1 ارب انسان خدا، پیغمبر، نماز، حج، کعبہ، قرآن اور بہت سے دینی احکام کے حوالے سے ہم عقیدہ ہیں۔ چند اختلافات بھی موجود ہیں۔ یہ سب مشترکات کو چھوڑ کر چند اختلافات کو پکڑ کر بیٹھ جائیں اور ایک دوسرے سے لڑیں، یہاں تک کہ وہ لوگ جو نہ تو خدا کو مانتے ہیں، نہ پیغمبر کو، نہ قرآن کو اور نہ دین کی کسی چیز کو، وہ جو چاہیں کرتے پھریں، کیا یہ منطقی بات ہے؟ ہم نے کہا ہے کہ کچھ علماء، دانشور اور مفکرین مل بیٹھیں اور علماء علمی اور تعلیمی سطح پر ایک دوسرے کو قریب لانے کے لیے مجمع تقریب مذاہب اسلامی جیسے ادارے کو تشکیل دیں۔ اہل سنت میں 4 مکاتب فکر ہیں، امامیہ فرقہ بھی ہے، اسی طرح زیدیہ سمیت دیگر فرقے بھی ہیں۔ یہ مل بیٹھیں اور دیکھیں کہ علمی اور دینی مسائل میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کس قدر تعاون اور مدد کی جا سکتی ہے۔
سامعین، رہبر انقلاب اسلامی اس طرح کے ادارے کو عالم اسلام کی ضرورت اور ایک بنیادی حکمت عملی قرار دیتے ہوئے اسے اسلامی وحدت کی سفارتکاری سمجھتے ہیں۔ آپ اس طرح کے ادارے کی تشکیل کے نتائج اور اس کی تشکیل کے بارے میں فرماتے ہیں،
آج اسلامی دنیا میں باہمی قربت کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ اس ادارے میں مختلف اسلامی فرقے افکار و نظریات کے حوالے سے ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں۔ ممکن ہے مختلف فرقوں کے نظریات کے بارے میں بحث و مباحثہ کر کے کسی اچھے نتیجے پر پہنچ جائیں، شاید بعض غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جائے اور بعض افکار و نظریات اور عقائد میں لچک پیدا کر کے حقیقت میں ایک دوسرے کے نزدیک آ جائیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو سب صورتوں سے بہت بہتر ہے۔ کم از کم یہ ہے کہ مشترکات پر تاکید کی جائے۔ ان مباحثوں اور مذاکرات کا کم از کم مذکورہ فائدہ ضرور ہوگا، پس تفرقہ پھیلانے والے مسائل سے پرہیز کیا جائے۔ شاید کچھ مخاطبین کے ذہن میں یہ سوال اٹھے کہ رہبر انقلاب اسلامی کی طرف سے اس عالمی ادارے میں اسلامی وحدت کی سفارتکاری کو آگے بڑھانے سے کیا مطلب ہے۔ اس حوالے سے یہ کہنا چاہیے کہ اتحاد و وحدت کی سفارتکاری صرف قومی مفادات اور فوائد سے بالاتر ہے، اور اس میں اسلام اور عالم اسلام کے مفادات کو پیش نظر رکھنا ہے۔
اسلامی وحدت کے سامنے کسی ایک ملک نہیں بلکہ عالم اسلام کے مفادات ہیں۔ البتہ عالم اسلام کے مفادات کے حصول سے اسلامی ملکوں کے مفادات بھی پورے ہوں گے۔ ایک نقطہ یہ ہے کہ سفارتکاری میں جن مفادات کی بات کی گئی ہے اور جو اس سفارتکاری کی تعریف میں پوشیدہ ہے، وہ اسلامی مفادات کا حصول ہے اور جس میں قومی مفادات کی ضمانت بھی موجود ہے۔
سامی، طاقت سے مراد اسلامی وحدت ہے جو عالم اسلام کی ایک عظیم قوت کی صورت میں جلوہ گر ہو سکتی ہے۔ اس بنیاد پر اتحاد و وحدت کی سفارتکاری کی اس طرح تعریف کی جا سکتی ہے کہ اسلامی ممالک اور عالم اسلام کے مفادات کے حصول کے لیے اسلامی اتحاد سے کام لینے کے مختلف فن و ہنر کا استعمال وحدت کی سفارتکاری شمار ہوگا۔
اس سفارتکاری کے عملی نفاذ کا ایک بنیادی پہلو تمام اسلامی ممالک کے مفادات کے حصول کے لیے زمین ہموار کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عالم اسلام کا ایک حصہ علمی، اقتصادی یا حتی فوجی حوالے سے مضبوط ہے تو اس کی یہ مضبوطی عالم اسلام کے دوسرے حصوں تک پہنچنی چاہیے۔
مثال کے طور پر اگر اسلامی جمہوریہ ایران، پاکستان، انڈونیشیا، مصر وغیرہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں کسی اہم مقام پر پہنچے ہیں تو اسے دوسرے اسلامی ممالک تک آسانی سے پہنچنا چاہیے۔ اس حوالے سے ایک اور اہم بات مشترکہ دشمن کی پہچان ہے۔ مثال کے طور پر یہ سمجھنا چاہیے کہ غاصب صہیونی حکومت صرف فلسطین اور اس کے ہمسایہ ممالک کی دشمن نہیں ہے بلکہ وہ تمام عالم اسلام کی دشمن ہے۔ اس طرح کے مسائل کا صحیح ادراک مسلمانوں کے درمیان اتحاد و یکجہتی پیدا کرنے میں بڑا مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے۔
ایک اور اہم نقطہ جس کا وحدت اسلامی کی سفارتکاری میں خاص طور پر خیال رکھا جائے وہ دانشوروں اور مفکرین کا کردار ہے۔ اس سفارتکاری کے عملی نفاذ سے پہلے عالم اسلام کے مفکرین اور دانشوروں کے درمیان ایک عالمانہ اور محققانہ ڈائیلاگ ضرور ہونا چاہیے۔ اس گفتگو کے لیے ضروری ہے کہ عالم اسلام کے دانشور کسی ایک جگہ پر اکٹھے ہوں اور اتحاد و وحدت کے اسٹریٹجک دستاویز کو مرتب کریں۔
سامعین، اتحاد و وحدت کی سفارتکاری کو مرتب کرنے کے حوالے سے دینی مدارس کے علماء اور یونیورسٹی کے دانشوروں کا کردار بہت بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ گفتگو اور بحث و مباحثے کے نتیجے میں ہی ایک بامانی سفارتکاری سامنے آ سکتی ہے۔ بس اگر باہمی رابطوں کو اس سفارتکاری کا اہم عنصر قرار دیا جائے تو عالم اسلام کے دانشوروں اور مفکرین کا باہمی رابطہ اتحاد و وحدت کی سفارتکاری کا لازم ہے، کیونکہ دانشوروں کی باہمی گفت و شنید کے بغیر اسلامی وحدت کا تصور ناقص اور ابتر رہ جائے۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارا خصوصی پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
ابھی آپ سامعین ہفتہ وحدت کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب اس مرحلے میں پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ السلام علیکم سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں طٰہٰ شمیم سلام عرض کرتا ہے۔ اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ اطلاعات کی سرخی ہے، کرونا پر قابو کرنے کے لیے تہران میں دو ہفتے کی چھٹی پر غور کیا جا رہا ہے وزیر صحت۔ روزنامہ کیہان نے سرخی لگائی ہے، کرونا نے ٹرمپ کے انتخاباتی جلسوں میں شریک 700 لوگوں کی جان لے لی۔ اور نیویارک ٹائمز کی سرخی ہے، ٹرمپ بس اس پولنگ کے نتائج کو مانتے ہیں جو انہیں کامیاب دکھائے، باقی سب فیک نیوز ہے۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ قدس کی یہ سرخی ہے، صلیبی جنگوں کی ابتدا فرانسیسی عیسائیوں نے ہی کی تھی۔ ایران کے سابق سینئر سفارتکار اور سیاستدان ڈاکٹر جواد منصوری نے اخبار کو دیے گئے انٹرویو کے دوران بتایا کہ پانچویں اور چھٹی صدی ہجری میں شمال مغربی ایشیا، حتیٰ کہ یورپ کے بہت سے علاقوں میں اسلام کا خیر مقدم کیا گیا، جس سے چرچ کو خطرہ محسوس ہونے لگا اور اس وقت سے ان کی اسلام دشمنی کی بنیاد پڑ گئی۔ اسی لیے آٹھویں، نویں اور دسویں صدیوں میں ان لوگوں نے 250 سالہ صلیبی جنگیں لڑیں۔ ڈاکٹر جواد منصوری نے بتایا کہ دلچسپ بات اور وہ بات جس پر شاید بہت کم توجہ دی گئی ہو وہ یہ ہے کہ صلیبی جنگوں کا آغاز اور اس کی قیادت ان عیسائی سرزمینوں سے ہوئی جسے آج فرانس کہا جاتا ہے۔ چھٹی صدی ہجری تک اسلام کے خلاف محاذ آرائی کی کمان انہی لوگوں کے ہاتھ میں تھی۔ اس کے بعد بھی فرانس نے 20ویں صدی میں صہیونی حکومت کی تشکیل کے لیے مرکزی کردار ادا کیا۔ ثقافتی اور فلسفی لحاظ سے بھی سب سے زیادہ اسلام مخالف نظریے بھی اسی ملک میں تیار ہوئے ہیں۔ اخبار گارڈین نے یہ سرخی لگائی ہے، امریکہ ایک ناکام ریاست اور وہاں کا سیاسی نظام مسائل کو حل نہیں کر پا رہا ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ 2020 میں امریکہ نے اپنی الگ پوزیشن ثابت کر کے دکھائی، وہ بھی بدترین شکل میں۔ کوئی بھی ایسا دولت مند ملک نہیں جہاں صحت عامہ اور سوشل سیکورٹی کا ڈھانچہ اتنا کمزور ہو۔ اس ملک کی پولیس کی شدت پسندی اور جرائم کی شرح کا موازنہ جنوبی امریکہ اور جنوبی افریقہ سے کیا جاتا ہے، نہ کہ کینیڈا اور جرمنی سے۔ بچوں میں شرح اموات اور دوسرے سماجی مسائل میں صورتحال تو کیوبا اور بوسنیا سے بدتر ہے۔ دنیا کے طاقتور ترین ملک میں 29.3% عوام کا کہنا ہے کہ ان کے پاس بعض وقت بلکہ اکثر اوقات کھانے کو کچھ نہیں ہوتا۔ اقوام متحدہ کے مطابق 40 ملین امریکی خط افلاس سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یہ سب کرونا سے پہلے کے دور کی کچھ حقیقتیں ہیں۔ امریکہ میں ایک نسبی ٹھہراؤ ناممکن ہو چکا ہے، حتیٰ ڈیموکریٹ حکومتیں سرمایہ داروں کے بارے میں سوچتی ہیں، اور تبدیلی کی ہر کوشش متعدد فلٹروں سے گزرنے کے بعد بے اثر بن کر رہ جاتی ہے۔ اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر، اور پہلے روزنامہ پاکستان کی یہ سرخی، شہباز شریف خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس کی سماعت آج ہوگی، مریم نواز بھی عدالت آئیں گی۔ روزنامہ جسارت کی سرخی، حکومت اپوزیشن اور اداروں کے درمیان تصادم چاہتی ہے، رانا ثناء اللہ۔ اور روزنامہ انقلاب نے سرخی لگائی ہے کہ بہار میں کل پولنگ، مودی نے پورا زور لگا دیا، تیجسوی یادو اور راہل گاندھی کو نشانہ بنایا۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ کی سرخی ہے، افسوس گلگت کو الیکشن کے موقع پر صوبہ بنایا گیا، فاروق حیدر کا بیان۔ وزیراعظم آزاد کشمیر راجا فاروق حیدر نے کہا کہ افسوس ہے کہ گلگت کو صوبہ بنانے کے لیے الیکشن کا موقع استعمال کیا گیا۔ وزیراعظم پاکستان کو اس چیز سے مبرہ ہونا چاہیے تھا۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے تحت کل جماعتی کانفرنس سے خطاب میں راجا فاروق حیدر کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا سیاسی نہیں سیکورٹی ایشو ہے۔ وزیراعظم آزاد کشمیر نے مزید کہا کہ صوبہ بننے کے بعد گلگت بلتستان کے لوگوں کو ٹیکس دینا ہوگا۔ یاد رہے گزشتہ روز وزیراعظم عمران خان نے گلگت بلتستان کے قومی دن کی تقریب اور آزادی پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے گلگت بلتستان کو عبوری صوبائی حیثیت دینے کا اعلان کیا تھا۔ روزنامہ سیاست نے سرخی لگائی ہے، بی جے پی کے سندھیا نے ہاتھ کو ووٹ دینے کی غلط اپیل کر دی۔ زبان کی لغزش بڑے بڑے لیڈروں کو پشیمانی کا شکار بناتی ہے۔ بی جے پی لیڈر جیوتر آدتیہ سندھیا نے مدھیہ پردیش میں ایک انتخابی ریلی کے دوران عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ ووٹ ڈالنے کے دن پولنگ بوتھ پر جائیں گے تو ہاتھ کے نشان پر بٹن دبا دیجئے اور کانگریس کے لیے ووٹ دیجئے۔ ان کی اس اپیل کو سن کر اسٹیج پر بی جے پی قائدین ہکا بکا رہ گئے۔ انہیں اپنی غلطی کا فوری احساس ہوا اور کہا کہ کنول کو ووٹ دیجئے۔ سندھیا 3 نومبر کو ہونے والے 28 اسمبلی حلقوں کے ضمنی انتخابات کے لیے انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ ڈبرا میں انہوں نے بی جے پی کی امرتی دیوی کے لیے مہم چلائی۔ جیوتر آدتیہ سندھیا کی اس زبانی لغزش پر کانگریس کے حلقوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مدھیہ پردیش کانگریس نے بی جے پی لیڈر پر تنقید کی اور کہا کہ انہوں نے ہجوم کو ہاتھ کے بٹن پر دبانے کا مشورہ دیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مدھیہ پردیش میں تمام 28 نشستوں پر کانگریس کامیاب ہوگی۔ اسی سال مارچ میں سندھیا نے کانگریس سے استعفی دے کر اپنے ساتھ کمل ناتھ کابینہ سے 22 ارکان اسمبلی کو بھی مستعفی کروایا تھا، جس کے نتیجے میں مدھیہ پردیش کی کمل ناتھ حکومت گر گئی تھی۔ کانگریس نے توقع ظاہر کی کہ سندھیا کی اس لغزش کا مثبت اثر ہوگا اور لوگ ہاتھ کے بٹن کو ہی دبا کر ووٹ دیں گے۔ پروگرام کے سلسلے میں نیوز ایجنسیوں کی بعض خبروں کی سرخیوں پر نظر ڈالیں گے۔ ایڈنا نیوز ایجنسی نے سرخی لگائی ہے، حریم ولایت کے فدائی نام کی فضائیہ کی فوجی مشقوں کا آغاز 7 ایئر بیس سے جیٹ فائٹروں، لاجسٹک، ایئر ریفیولنگ اور ڈرون طیارے شامل۔ فارس نیوز نے سرخی لگائی کہ ٹرمپ ووٹوں کی گنتی سے پہلے ہی اپنی کامیابی کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، ایکسیس۔ اور میر نیوز ایجنسی کی سرخی ہے کہ رہبر انقلاب منگل کے روز ولادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے عوام سے خطاب کریں گے۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں اس طرح سے ہیں۔ اسنا نیوز نے سرخی لگائی کہ امریکی گینگسٹر کس طرح سے ایران سے نکلے۔ 1950 کی دہائی میں ایران میں امریکی فوجی مشیروں اور ان کے گھر والوں کی تعداد 60,000 سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ البتہ کبھی بھی باضابطہ تعداد جاری نہیں ہوئی اور برطانیہ سمیت یورپ کے دوسرے ممالک کے فوجی مشیروں کی کبھی بھی گنتی ہوئی نہیں۔ آج 2 نومبر ہے، وہ دن جب انقلاب کے بعد غیر ملکی فوجی اور اقتصادی مشیروں کا ایران سے انخلا ہوا، وہ بھی 165 سال تک اس سرزمین پر موجودگی کے بعد۔ بانی انقلاب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں مفت خور کا نام دیا، جو آئے تو تھے ایران کی مالی اور فوجی ترقی کے لیے، لیکن جب مفت میں ڈالر ملنے لگے تو ان کے منہ کو خون لگ گیا اور بادشاہی نظام پر دباؤ ڈال کر اپنے لیے سیاسی اور قانونی استثناء حاصل کرنے تک آگے بڑھ گئے۔ انقلاب کے بعد جب فوج کو اس سے چھٹکارا حاصل ہوا، پھر جا کر مسلح افواج میں ترقی کا دور شروع ہوا۔ ایسوسیٹڈ پریس نے سرخی لگائی ہے، فرانسیسی مسلمان دباؤ محسوس کر رہے ہیں، انہیں حملوں کا ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فرانس کے مسلمان پریشان ہیں۔ ہشام بن عیسیٰ جو سماجی امور کے ماہر ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے جاننے والوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اب فرانس چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ صورتحال انتہائی کشیدہ ہو چکی ہے، ماحول میں خوف پایا جاتا ہے۔ فرانس میں اسلام دوسرا بڑا مذہب ہے اور مغربی یورپ میں سب سے زیادہ مسلمان اسی ملک میں رہائش پذیر ہیں، لیکن اس ملک کے 5 ملین مسلمانوں کو ان تمام چیزوں میں خود کو فرانسیسی ثابت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جو دوسروں کے لیے بنیادی حق سمجھا جاتا ہے۔ یو این آئی نیوز نے سرخی لگائی، ہم خود کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم تو آپ لوگوں کے لیے زندہ ہیں، مودی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے کو جمہوریت کے لیے وقف، وہیں راشٹریہ جنتا دل، آر جے ڈی اور کانگریس کو کنبا بچانے کا گٹھ بندھن قرار دیا اور عوام کو یقین دلاتے ہوئے کہا کہ وہ اور بہار کے وزیر اعلی نتیش کمار خود کے لیے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ وہ لوگوں کے لیے زندہ ہیں۔ بھارتی جنتا پارٹی کے سینئر لیڈر مسٹر مودی نے اتوار کو سمستی پور میں قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے امیدواروں کے حق میں منعقدہ انتخابی اجلاس میں تقریر کی شروعات میتھلی زبان میں کی۔ انہوں نے کہا کہ جب عوام کے مفادات میں فیصلے ہوتے ہیں اور فیصلوں میں عوام کی حصہ داری ہوتی ہے، تبھی جمہوریت مضبوط ہوتی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت کے وقت ابھی ہی پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے، جس میں اخبارات کی شہ سرخیوں اور اس سے متعلق بعض تفصیلی خبروں، اسی طرح نیوز ایجنسیوں پر نظر ڈالی گئی۔ اور سامعین، پروگرام کے اختتام پر ہم اپنا اگلا پروگرام زاویہ نگاہ پیش کرنے جا رہے ہیں، تو لیجیے اس مرحلے میں سماعت فرمائیے ہماری نشریات کا آخری پروگرام زاویہ نگاہ، اور اپنے میزبان طٰہٰ شمیم کو اس وقت کی نشریات سے یہیں پر اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں، یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہفتہ وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نظیم سزواری۔ سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں ہفتہ وحدت اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں ہم ہفتہ وحدت اور مسلم امہ کے درمیان اتحاد و وحدت کے تقاضوں کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، اور آج کی گفتگو کا محور یہی رہے گا۔ اس کے علاوہ ہم کچھ ذکر کریں گے ان سیاسی معاملات کا کہ جو گزشتہ ہفتے کے دوران رونما ہوئے ہیں۔ پروگرام کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں ہندوستان کی وفاقی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے نے ہندوستان اور ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں مختلف مقامات پر چھاپے مارے اور بعض رہنماؤں کو گرفتار کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ چھاپوں کا سلسلہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اب تک جاری ہے۔ وجوہات کیا ہیں، ہمارے ساتھیوں نے ایک مختصر رپورٹ تیار کیا، یہ دیکھتے ہیں۔
ہندوستان کے مرکزی تحقیقاتی ادارے این آئی اے نے ہندوستان اور اس ملک کے زیر انتظام کشمیر میں چھاپوں کا سلسلہ مسلسل دوسرے دن بھی جاری رکھتے ہوئے جمعرات کی صبح 9 الگ الگ مقامات پر چھاپے مارے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق دہلی پولیس کی اسپیشل سیل نے جمعرات کو دہلی اقلیتی کمیشن کے سابق چیئرمین ظفر الاسلام خان کے گھر پر چھاپہ مارا۔ ظفر الاسلام پر الزام ہے کہ انہوں نے 28 اپریل کو اپنے سوشل میڈیا پوسٹ میں مبینہ طور پر اشتعال انگیز بیان دیا تھا۔ اس سے پہلے این آئی اے نے بدھ کے روز سری نگر میں حقوق انسانی کے معروف کارکن خرم پرویز اور حریت رہنما محمد یوسف صوفی اور 3 صحافیوں نیز انگریزی روزنامے گریٹر کشمیر اور کم از کم 3 غیر سرکاری تنظیموں کے دفاتر پر چھاپے مارے تھے۔ این آئی اے نے مسلم رہنماؤں کی پکڑ دھکڑ ایسے وقت میں شروع کی ہے جب مرکزی حکومت نے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں زمینوں سے متعلق قانون میں ترامیم متعارف کرائی ہیں، جن کے تحت ہندوستان کی کسی بھی ریاست کا شہری کشمیر کے علاقے میں اراضی خرید سکتا ہے۔ اس سے پہلے تک جموں کشمیر کے مستقل رہائشی ہی خطے میں اراضی خرید سکتے تھے، لیکن اب اس قانون کو ختم کر دیا ہے۔ 5 اگست 2019 کو ہندوستان کی بی جے پی کی مرکزی حکومت کی جانب سے آرٹیکل 370 کے تحت حاصل جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد دیگر کئی قوانین بھی متعارف کروائے جا چکے ہیں۔ کشمیر کے ہندوستان نواز جماعتوں سمیت تمام سیاسی رہنماؤں نے حکومت کے حالیہ اقدامات کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔
ہندوستان اور ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر میں وفاقی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے کے چھاپے اور گرفتاریاں، رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ اب آتے ہیں اگلے موضوع کی طرف اور ذکر کریں گے امریکہ میں انتخابات کا۔ اطلاعات یہ ہیں کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات کے لیے قبل از وقت شروع ہونے والی پولنگ میں اب تک تقریباً 9 کروڑ سے زائد امریکی شہری اپنا حق رائے دہی استعمال کر چکے ہیں، لیکن ساتھ ہی اطلاعات یہ بھی ہیں کہ امریکہ میں انتخابات سے قبل اسلحے کی بے تحاشا فروخت اور صدر ٹرمپ کی جانب سے دھاندلی کے حوالے سے دیے جانے والے بیانات نے امریکی معاشرے میں شدید کشیدگی پیدا کر دی ہے، اور سیکورٹی اداروں نے انتخابات کے بعد کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریاں مکمل کر لیں، اور کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی وقت تشدد بھڑک سکتا ہے۔ ہمارے ساتھیوں نے ایک مختصر رپورٹ اس حوالے سے تیار کی، آئیے دیکھتے ہیں۔
امریکی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ صدارتی انتخابات کے بعد اختلافات اور تشدد پسندانہ اقدامات کا امکان زیادہ ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات کے بعد اختلافات اور تشدد پسندانہ اقدامات کی آگ بھڑکنے کا قوی امکان پایا جاتا ہے۔ اخبار کے مطابق اختلافات کا امکان اس لیے زیادہ ہے کہ ماہرین یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ انتخابات کے ختم ہو جانے کے کئی دن بعد تک بھی کامیاب امیدوار طے نہیں ہو پائے گا۔ اخبار نے مزید لکھا ہے کہ اسلحے کی خرید و فروخت میں اضافہ، سوشل میڈیا پر خانہ جنگی کی ترغیب دلانے والے انتہا پسند گروہوں کی بڑھتی سرگرمیاں اور ملک کے دیگر رہنماؤں کے بارے میں گفتگو کرتے وقت صدر ٹرمپ کا سخت لب و لہجہ اختیار کرنا، یہ وہ مسائل ہیں جنہوں نے امریکہ کے صدارتی انتخابات کے بعد پیدا ہونے والی کشیدہ صورتحال کے امکان کو زیادہ کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ امریکہ میں 3 نومبر کو صدارتی انتخابات ہونے والے ہیں، جن میں موجودہ صدر ٹرمپ کا مقابلہ ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن سے ہے۔ امریکہ میں ہونے والے متعدد سروے رپورٹوں کے مطابق اعداد و شمار ٹرمپ کے مقابلے میں جو بائیڈن کی زیادہ مقبولیت کی نشاندہی کر رہے ہیں۔
امریکہ میں صدارتی انتخابات اور انتخابات کے بعد بدامنی اور تشدد کے خدشات، رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ اور اب آتے ہیں آج کے اصل موضوع کی طرف، اور موضوع ہے آج کا مسلم امہ کا اتحاد اور وقت کے تقاضے۔ آپ جانتے ہیں کہ 12 سے 17 ربیع الاول تک ہر سال دنیا بھر میں ہفتے وحدت کے نام سے منایا جاتا ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم امہ کے درمیان اتحاد و یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے اس ہفتے کا اعلان کیا تھا، اور یہ ہفتہ اس کے بعد سے تقریباً پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ مختلف ملکوں میں پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس سال کرونا وائرس کی وجہ سے مختلف ممالک اور خاص طور سے تہران میں ہونے والی انٹرنیشنل وحدت اسلامی کانفرنس آن لائن منعقد کی گئی ہے، جس میں دنیا کے 167 سے زائد دانشور اور علماء کرام نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اور اس سلسلے میں اور یہ کانفرنس ابھی آن لائن جاری ہے، اور مختلف مفکرین اور دانشور حضرات اتحاد امت کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار آن لائن طریقے سے کر رہے ہیں۔ یہ کانفرنس ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ اور اس کی جو نتائج اچھے سامنے آتے رہے ہیں، اور مسلم امہ باوجود اس کے کہ عالمی سطح پر بین الاقوامی جو سامراجی طاقتیں ہیں مسلم امہ کے درمیان اختلافات کو ہوا دینے کی کوشش کرتی رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود وحدت اسلامی کانفرنس کے اثرات دور تک جا رہے ہیں، اور مسلم امہ یکے بعد دیگرے ایک دوسرے کے ساتھ متفق اور متحد ہوتی چلی جا رہی ہے تمام تر دوریوں کے کو توڑتے ہوئے۔ سازشیں ناکام ہوں گی، لیکن بہرحال اس حوالے سے مسلم امہ کا اتحاد اور وقت کے تقاضے کیا ہیں، اس پر گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیں گے پاکستان سے قاری عبد الرحمان نورزئی صاحب۔ اس کے علاوہ ہندوستان سے ہمیں جوائن کریں گے ممتاز مذہبی اسکالر جلال حیدر نقوی صاحب، جبکہ ہندوستان ہی سے ہمیں جوائن کریں گے جناب مولانا اعجاز قاسمی صاحب۔ اس وقت ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے پاکستان سے مولانا قاری عبد الرحمان نورزئی صاحب سے۔ نورزئی صاحب السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔ میں آپ کی خدمت میں جشن عید میلاد جشن عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، ساتھ ہی ہفتہ وحدت کی بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قاری صاحب آپ خود اتحاد کے لیے کام کر رہے ہیں، اور پاکستان میں مختلف اتحاد کے حوالے سے ہونے والی کانفرنسوں میں آپ خود بھی بنفس نفیس شریک رہے ہیں، آپ کے خیال میں ان کانفرنسوں کے اثرات کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں، پاکستان میں اس کی صورتحال کیا نظر آ رہی ہے، کانفرنس کس حد تک مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور یکجہتی کے فروغ میں کارگر ثابت ہو رہی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں اس حقیقت کا اعتراف کروں
جی
کہ پوری اسلامی دنیا میں یہ دینی اعزاز اسلامی جمہوریہ ایران کو حاصل ہے کہ اس نے اپنے تمام ملکی وسائل اللہ کے دین کے غلبے، بالادستی اور احیاء کی دینی کے لیے وقف کیے ہیں۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی ایران کی شب روز سعی اور کوشش مسلم امہ کو بیداری، وحدت اور قوت اسلامی کے قیام کے لیے انہوں نے وقف کر دیے۔ اس عالم مبارز، صاحب علم و دانش و فکر اور حقیقی اسلام کی صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کا پیروکار ہے،
صحیح،
اور ایک وارث رسول کی صفت سے آج اس تاریخ دور میں شمع رسالت کو جلانے میں اور اس کے دعوت کو پھیلانے میں اور امت کو بیداری کی دعوت دینے میں وہ مصروف ہے۔
صحیح،
اسلام کی اقانیت، اسلام شناسی، اسلامی دعوت کے عظیم مشن کو لے کر کے مقام معظم رہبری اٹھے ہیں اور وہ واقعی امام خمینی کے وارث بھی ہیں اور ان کے صحیح جانشین بھی ہیں.
صحیح.
اسلام دشمن قوتوں کی جو شناخت ہے وہ اب تک ہم سے چھپائی گئی تھی. یہ رہبر انقلاب اسلامی ہے کہ ان دشمن قوتوں کے مکروہ اور فرشتے کے لگائے ہوئے نقابوں کو اتار کر کے یہ شیطانی صفت سرکش حکمرانوں کی ہمیں شناخت کروا رہے ہیں, ان کے بدنما چہرے کو بے نقاب کر رہے ہیں. اور یہ بہت بڑا عظیم کام ہے جو بظاہر امت مسلمہ پر یہ جنگی حکمران مسلط ہیں بلکہ دنیا کے داؤتی قوتوں کو جیسے کہ شیطان کبیر امریکہ ہے, فاسد اعظم برطانیہ ہے, دشمن انسانیت اسرائیل ہے, یہ ان مکار حکمرانوں کو بھی ہمارے سامنے بے نقاب کر رہے ہیں جو اسلام اور امت مسلمہ کے نابودی اور کمزوری کے لیے کوششوں میں مصروف ہے. تو میں یہ کہوں کہ بلا شبہ مقام معظم رہبری اس عصر کے مجدد اسلام ہے. دین اسلام کو عظمت شوکت کے ساتھ زندہ اور احیا کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے.
صحیح.
تو جہاں تک اس کانفرنس کا تعلق ہے, مجھے یہ کہنے میں بہت بڑا یہ فخر حاصل ہے کہ یہ انقلاب اسلامی ایران کا نہیں بلکہ امت مسلمہ کا پیغام دے رہے ہیں پوری دنیا کو. یہ کانفرنس جو اس عصر میں بلائی گئی, یعنی ان حالات سے جب پوری دنیا میں ظلم و استبداد عالمی کفار و مشرکین نے مسلط کی ہے اور دوسری طرف کرونا جیسا وبا پھیلا ہوا ہے, یہ ایک دعوت عام ہے مسلمانوں کو کہ مسلمانوں کو خواب غفلت سے اٹھو, بیدار ہو جاؤ. خواب گراں خیز از خواب گراں خیز, باخر کو سجاد و شمشیر و سنان خیز.
صحیح.
از خواب گراں اقبال کا پیغام دیے انہوں نے کہ پوری امت مسلمہ کو بیداری کی طرف دعوت دی ہے.
صحیح.
میں اس کو کہ عالمی وحدت امت اسلامی کانفرنس ایک ندائے اسلامی ہے, مسلمانوں کو بتایا گیا کہ وہ ایک امت ہے, ایک قوم ہے, ایک ملت ہے, ایک خدا, ایک رسول, ایک قرآن اور ایک قاضی کو ماننے والے ہیں. تمام مسلمانوں کا ایمان اللہ پہ ہے اور اس کی عطا کردہ زندگی کو یہ خدا کی امانت, اور وہ موت کے منتظر ہیں کہ جس دن موت آئے گی اس دنیا کا حساب لیا جائے گا. امام خمینی آخرت کی کامیابی کے لیے مسلمانوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ اپنے آخرت کی کامیابی کو مد نظر رکھ کر دنیا میں ظلم و استبداد کے خلاف قیام کریں اٹھے.
قاری صاحب بہت بہت شکریہ, میں آپ کی طرف پھر آؤں گا. اس وقت ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے اسکائپ پر ہندوستان سے مذہبی اسکالر ہیں جناب جلال حیدر نقوی صاحب, جو انٹرنیشنل وحدت اسلامی کانفرنس میں خود بھی شریک رہے ہیں آن لائن طریقے سے, اور انہوں نے اس سے خطاب بھی کیا. جلال صاحب میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام, بہت شکریہ.
جلال حیدر صاحب, اس وقت جو امت مسلمہ جس صورتحال سے دوچار ہے اس میں اتحاد اور وحدت کی ضرورت سے تو انکار ممکن نہیں ہے, لیکن اس کے تقاضے کیا ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اور ہفتہ وحدت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج سب سے زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے وحدت اسلامی کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ضرورت کو اب سے سالوں قبل حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کر لیا تھا, اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول تک کے ایام کو ہفتہ وحدت قرار دیا تاکہ امت مسلمہ عقیدت کے اعتبار سے مرج البحرین کی منزل میں آ کر ان دو تاریخوں کے درمیان سرکار ختمی مرتبت کی حیات طیبہ اور سیرت طیبہ کو اپنے لیے نمونۂ عمل بنا کر اور امت کو کامیابی اور کامرانی کے راستوں پر گامزن کرے.
صحیح.
آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اکابرین ملت علماء کرام ہیں اور ہماری ملت کی سرکردہ شخصیات ہیں سیاسی اور سماجی اعتبار سے, ان کے اوپر بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ وہ وحدت اسلامی کے لیے وہ عملی کام انجام دیں کہ جس کی ضرورت بے حد محسوس ہو رہی ہے. وحدت اسلامی کا کانسیپٹ سمجھنے کی ضرورت ہے. وحدت اسلامی کا مطلب قطن یہ نہیں ہے کہ اپنے اپنے عقائد کو چھوڑ کر ایک دوسرے کے عقیدوں کو قبول کر لیا جائے. یہاں صورتحال قطن یہ نہیں ہے کہ اپنے مسلک اور اپنے نظریے کو چھوڑنا ہے. نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے مسئلہ کے، ایک دوسرے کے نظریے اور ایک دوسرے کے عقیدوں کا احترام کرنا، یہ بہترین وحدت کا کانسیپٹ ہے، اور اس کو بہت آسانی کے ساتھ امت کے درمیان رائج کیا جا سکتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس ضرورت کو محسوس کیا تھا تب کے کچھ اور تھے، مگر یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک عارف بزرگ کہا جاتا ہے۔ وہ آج بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ اعلان کیا تھا کہ ہفتہ وحدت منایا جائے۔ ہفتہ وحدت میں صرف یہ نہیں ہے کہ ایک ہفتے کے لیے اتحاد امت کے لیے کام کیا جائے جی. میں آپ کے چینل کے ذریعے یہ بات پورے دنیا میں نشر ہو رہی ہے جی. بہت اہم بات یہ ہے کہ ہفتہ وحدت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ایک ہفتے وحدت امت کے لیے بات کی جائے اور غور و فکر کیا جائے، نہیں، بلکہ اس ہفتے جی. کے اندر برنامہ ریزی کی جائے اور پورے سال اس پر عمل کیا جائے، اس کا بہترین ثمرہ اور بہترین نتائج اسی شکل میں باہر آ سکتے ہیں کہ ہم ہفتہ وحدت میں امت کو یکجا اور ایک ساتھ لانے کے لیے کام کریں۔ در حقیقت جو ملت کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں، کوشش کریں کہ انہیں دور کیا جا سکے، اور جن مسائل میں امت اور ملت ایک ساتھ نظر آتی ہے، جو مشترکہ مسائل ہیں، ان میں ہم مل کے کام کریں تاکہ ملت کو آگے بڑھایا جا سکے۔ مشترکہ دشمن کے سامنے بہترین عمل تیار کرنا اور اچھی ایک ایسی سیاست گزاری کے ساتھ کام کرنا کہ امت مسلمہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھے، اور امت مسلمہ پر جو حملے جاری ہیں جی ان جی. کا جم کر اور ڈٹ کر مقابلہ کیا جا سکے۔
صحیح، بہت شکریہ جناب جلال حیدر نقوی صاحب آپ کا۔ اس وقت ناظرین ہمارا ٹیلی فون لائن پر رابطہ برقرار ہوا ہے ہندوستان کے دارالحکومت دہلی سے، مولانا اعجاز قاسمی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ مولانا اعجاز صاحب، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم، اور ساتھ ہی میں جشن عید میلاد النبی اور ہفتہ وحدت کی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
آپ کو سب سے اس ہفتہ وحدت کے نام سے اس جشن کے انعقاد پر آپ کو قابل صد تبریک سمجھتا ہوں، اور یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں
جی
کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ ایک بیدار مغز، بیدار ذہن اور بیدار دماغ عالم دین اور قائد، انہوں نے ایران میں اسلامی انقلاب آنے کے بعد پوری ملت کے لیے اور پورے اسلامیان عالم کے لیے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، یا وہ فلسطین کا مسئلہ ہو یا مسلمانوں کے دوسرے مسائل ہو، ان تمام مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے انہوں نے اس ربیع الاول کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع سے ہفتہ وحدت کا، یعنی ایک ہفتے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پوری کائنات کے لیے، سارے عالم کے لیے، پوری دنیا کے لیے جو رحمت ہے، اس کو اس رحمت کا پیغام دینے کے لیے، لوگوں کو اس رحمت کا عملی پیکر بنانے کے لیے، عملی تصویر بنانے کے لیے جو ہے ٹریننگ کا آغاز کیا، اور اس ہفتہ وحدت کو وہ جو ہے اور اس کے ان کے بعد جو ہے ہفتہ وحدت مدتوں سے ایران جو ہے اب کی قیادت میں پوری دنیا میں جہاں مسلمان ہیں، امام خمینی کے خواہش کے مطابق، ان کے آرڈر کے مطابق اور ان کی تحریک کے مطابق جو ہے پورا ہفتہ وحدت منایا جا رہا ہے۔
صحیح،
ہفتے آج پوری دنیا میں جو مسائل کھڑے ہیں، مسلمان ذلت و خواری سے دو چار ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے پاس دنیا کی کوئی طاقت، کسی طاقت کی کمی نہیں ہے، مسلمان ہر اعتبار سے مضبوط ہیں، مالی طور پر، معاشی طور پر اور دوسرے طور پر، لیکن اگر کمی ہے تو صرف اتحاد ہی کی کمی ہے۔ اس عدم اتحاد کی وجہ سے آج سارے اختلافات جنم لیتے ہیں، اور ہم لوگوں کے صف میں ایک دوسرے کا مخالف اور خون کا پیاسا نظر آتا ہے، حالانکہ یہ امت واحدہ ہے، ہمیں اپنے تمام خیالات کو، تمام جذبات کو، تمام جو ہے احساسات کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنا چاہیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں کے موقع پر ہفتہ وحدت ایک مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی، ان کے ارشادات و فرمودات کی ٹریننگ لینا چاہیے، اور اس کو ان سارے فرمودات کو تر و تازہ رکھنا چاہیے ذہن میں، دماغ میں، اور اسی کے مطابق جو ہے پوری دنیا میں اتحاد کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو
تو اگر ہم لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ متحد ہو جاتے ہیں تو پوری دنیا میں کامیابی اور کامرانی ہماری قدم چومے گی اور دنیا میں ہم ہر محاذ سے سرخرو ہو سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.
بہت شکریہ
جو ہے.
جی 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 قاسمی صاحب بہت شکریہ جناب مولانا اعجاز قاسمی صاحب آپ کا کہ آپ نے ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا اور اپنے گراں قدر خیالات سے ہمارے ناظرین کو اور ہمیں آگاہ کیا. شکریہ ناظرین. ہمیں امید ہے کہ ایک دن ضرور آئے گا کہ جب پوری امت مسلمہ ید واحدہ بن جائے گی اور کلمۃ اللہ جو ہے اس کا پرچم پوری دنیا پر لہرائے گا, لیکن انشاءاللہ مسلمان متحد ہوں گے اور سازشیں ناکام ہو کے رہیں گی. اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے اور انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں خبروں کے دوسرے بلٹن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا.
Thank you.